میرے مرشد محبوب سید یوسندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. تجھے مشکل ہے کیا غم کو میرے زیر و زبر کرنا, تجھے مشکل ہے کیا غم کو میرے زیر و زبر کرنا, تجھے مشکل ہے کیا غم کو میرے زیر و زبر کرنا, ہماری شام غم کو فضل سے شام غم کو فضل سے رشک کے سحر کرنا, تجھے مشکل ہے کیا غم کو میرے زیر و زبر کرنا, ہماری شام غم کو فضل سے رشک کے سحر کرنا. تیری قدرت کا یہ ادنا کرشمہ ہو گئے مالک, تیری قدرت کا یہ ادنا کرشمہ ہو گئے مالک کے ہم سے دور افتادوں کو پھر نزدیک تر کر سے دور افتادوں کو پھر نزدیک تر کرنا. تیری قدرت کا یہ ادنا کرشمہ ہو گئے مالک کے ہم سے دور افتادوں کو پھر نزدیک تر کرنا. غم کو میرے زیر و زبر کرنا, ہماری شام غم کو فضل سے رشک کے سحر کرنا. تیرے دست کرم کی کیمیا تاثیر کیا کہیں, تیرے دست کرم کی کیمیا تاثیر کیا کہیے, کسی ذرے کو تیرا دم نے خورشید و قمر کرنا, کسی ذرے کو تیرا دم نے خورشید و قمر کرنا. تیرے دست کرم کی کیمیا تاثیر کیا کہیے, کسی ذرے کو تیرا دم میں خورشید و قمر کرنا. جو تیری راہ میں روباہ خصلت سے
لومڑیانا عادت بزدلی کی عادت, گناہ سے بچنے میں بزدلی دکھانا ہمت سے کام نہ لینا.
جو تیری راہ میں روبا خصلت سے ہے پسماندہ, تجھے مشکل نہیں ہے میرو با خصلت
یہی ہے راستہ اپنے گناہوں کی تلافی کا، یہی ہے راستہ اپنے گناہوں کی تلافی کا، تیری سرکار میں بندوں کا ہر دم چشم تر کرنا، تیری سرکار میں بندوں کا ہر دم چشم تر کرنا، یہی ہے راستہ اپنے گناہوں کی تلافی کا، تیری سرکار میں بندوں کا ہر دم چشم تر کرنا. آخری شعر ہے، تجھے مشکل نہیں مسکین کو سلطان جہاں کر دے، تجھے مشکل نہیں مسکین کو سلطان جہاں کر دے، کرم سے اپنے اختر کو تیرا شمس و قمر کر، کرم سے اپنے اختر کو تیرا شمس و قمر کرنا، تجھے مشکل نہیں مسکین کو سلطان جہاں کر دے، کرم سے اپنے اختر کو تیرا شمس و قمر کرنا، تجھے مشکل ہے کیا غم کو میرے زیر و زبر کرنا، ہماری شام غم کو باغ سے رش کے سحر کرنا. اللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم، اما بعد، چار باتیں تو بنیادی ہیں جو ہمارے مرشد محبوب عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمائی ہیں، جو در حقیقت چار بڑے بڑے گناہ ہیں ان کو چھوڑنا ہے، اور ان گناہوں کو چھوڑے بغیر کوئی آدمی اللہ کی دوستی کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اور اللہ کی دوستی اللہ کی ولایت حاصل کرنا فرض عین ہے اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نماز روزہ کر لیتے ہیں یہ ہمارے لیے کافی ہے. تمام گناہوں کو چھوڑنا فرض عین ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن پاک میں، اور یہ فرض ہے کہ ہر گناہ کو چھوڑنا ضروری ہے، اور گناہوں کو چھوڑنے کے ساتھ ساتھ استغفار بھی کرنا ہے، کیونکہ خطائیں تو بے شمار ہوتی رہتی ہیں، ان کو اپنے استغفار سے، اشک باری سے، آہوزاری سے دھوتے رہنا ہے. تو یہ چار بڑے بڑے گناہ ایسے ہیں کہ ان میں سے ایک کے بھی ہوتے ہوئے کوئی آدمی بھی اللہ کی ولایت کا، اللہ کی دوستی کا تصور نہیں کر سکتا. اور چونکہ تقوی فرض عین ہے، گناہ سے بچنا فرض ہے، اس لیے جب آدمی گناہ سے بچے گا جو فرض کام ہے تو ولایت اس کو حاصل ہو جائے گی. تو معلوم ہوا کہ ولایت حاصل کرنا فرض عین ہے. تو اس بات کی تکرار بار بار ہم کرتے ہیں تاکہ ہمارے اندر مضبوطی آ جائے، استقامت آ جائے، اور جن لوگوں کو یہ باتیں معلوم نہیں ہیں ان کو معلوم ہو جائیں اور اس پر عمل کی توفیق ہو جائے. اور وہ یہی ہے کہ ایک مٹھی داڑھی تینوں طرف سے رکھنا مردوں کے لیے واجب ہے، اور چاروں اماموں کے نزدیک، جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن محمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، چار فقہ کے امام ہیں، چاروں کے نزدیک یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ ایک مٹھی سے کم پر دائیں طرف سے بھی بائیں طرف سے بھی تھوڑی کے نیچے سے بھی ایک چاول برابر بھی کم کترانا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ تو یہ معاملہ ہو گیا، اور مونچھیں بالکل باریک رکھنی چاہیے، سب سے افضل درجہ تو یہی ہے، لیکن اگر کوئی مونچھ رکھنا چاہتا ہے تو اوپر کے ہونٹ کا جو نچلا سفید کنارہ ہوتا ہے اس پر ایک بال بھی نہ آنا چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من طول شاربہ لم ینل شفاعتی، جس نے اپنی لمبی مونچھ رکھی اس کو میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ اور بذل المجہود جو علامہ خلیل احمد سیاہن پوری رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہے اس میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ طویل مونچھ کی تعریف لکھی ہوئی ہے کہ جو اوپر کا ہونٹ ہے اس کا آخری کنارہ جو ہے طرف آخر، وہ بال سے نہیں ٹکنا چاہیے۔ یہ ہے لمبی مونچھ کی تعریف کے بال اس پر آ جائے تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور سر کے اوپر انگریزی بال نہ ہو، کہیں سے چھوٹے کہیں سے بڑے کہیں سے گنجے ایسا نہ ہو، بلکہ سر کے جو جتنے بال ہیں وہ برابر کے ہوں، کہیں سے چھوٹے بڑے نہ ہوں۔ تو ایک کام یہ ہو گیا، اور دوسرا کام یہ ہے کہ اور یہ سب کو معلوم ہے ہی کہ یہ سب قرآن و حدیث سے یہ سب باتیں ثابت ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ہے وفر اللحا وعفو الشواری، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اپنی داڑیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کتراؤ۔ عفو جو ہے وہ اس میں مبالغے کا معنی ہے کہ اس میں مبالغہ کرو، مونچھیں بالکل جہاں تک ممکن ہو سکے قینچی یا مشین سے اس کو باریک کر لینا چاہیے۔ تو یہ تو پہلا حکم ہو گیا، اب دوسری چیز جو ہے وہ ہے ٹخنا چھپانا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے مردوں کے لیے، جب چل رہے ہوں اور کھڑے بھی ہوں دو حالتوں میں ٹخنے کا چھپانا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تسبل، ایک صحابی کو نصیحت فرمائی کہ لا تسبل ان اللہ لا يحب المسبلین، کہ ٹخنا مت، کپڑا مت لٹکاؤ ٹخنے پہ، اس لیے کہ ٹخنا چھپانے والے سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں فرماتے، تو محبت نہیں فرماتے تو پھر ناراضی تو ہوں گے، تو ٹخنا چھپانے والے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اور چار قسم کا عذاب ہوتا ہے ٹخنا چھپانے والوں کو، اور تین قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ چار قسم کا عذاب دیں گے۔ ایک تو ہے احسان جتلانے والا، کوئی احسان کرے اور پھر اس کے اوپر احسان جتلائے، یہ خاص طور سے عورتوں میں بہت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ کوئی کام کرو تو اللہ کے لیے کرو، مخلوق کی تعریف کے لیے، مخلوق میں واہ واہ کے لیے مت کرو، یہ نیت کرو کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے، کسی سے تعریف کی توقع بھی نہیں کرو اور کسی کے لیے کام کرو بھی نہیں، اللہ کے لیے کرو جو کام کرو، یہی ہے جینے کا صحیح طریقہ کہ ہم اللہ کو راضی کرنے آئے ہیں، ہمارا جو فعل ہو وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ تو احسان کر کے احسان جتلانے والا، اور جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنے والا، اور ٹخنا چھپانے والا، ایک حدیث میں تین آدمیوں کے لیے چار قسم کا عذاب لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر نظر رحمت نہیں فرمائیں گے، اور اس سے شفقت کا کلام نہیں فرمائیں گے، اور اس کا تزکیہ نہیں فرمائیں گے، اور اس کو عذاب ہوگا جہنم کا۔ چار قسم کا عذاب ہے ٹخنا چھپانے والے کے لیے، تو بہت بچنا چاہیے، ہر وقت اپنے ٹخنوں کا اہتمام رکھے، یہ صرف نماز کا حکم نہیں بلکہ جب چل رہے ہوں اور کھڑے ہوئے ہوں دونوں حالتوں میں مردوں کے لیے ٹخنے کا کھلا رہنا ضروری ہے، فرض ہے۔ تو دو کام تو یہ ہو گئے، اور بخاری شریف میں یہ بھی اس کے لیے بھی ہے ٹخنا چھپانے والے کے لیے کہ ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، جتنا حصہ ٹخنے کا اوپر سے آنے والے لباس سے ٹکے گا وہ جہنم میں جلے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اللہ ہی کا فرمان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اور من یطع اللہ فقط اطاع، من یطع الرسول فقط اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو بس بات ختم ہو گئی، اب باقی جو لوگ دلیلیں مانگتے ہیں اور بہانے کرتے ہیں وہ صرف بہانے ہوتے ہیں، ان کو کام نہیں کرنا، عمل نہیں کرنا، اس لیے دلیلیں مانگتے ہیں۔ تو ہمارا کام دلیلیں دینا تو نہیں ہے، قرآن و حدیث کا حکم بتلا دیا جو چاہے عمل کرے اور اپنی جنت بنائے, اور جو نہیں کرتا وہ جانے اس کا فعل جانے. تو بہرحال دو کام تو یہ ظاہری ہمارے حضرت نے ارشاد فرمائے, اور ایک تیسرا کام جو ہے وہ بہت ہی جو ہے وہ اس سے بچنا ضروری ہے خصوصاً اس زمانے میں, اور وہ ہے نظر کی حفاظت. بد نظری جو ہے اس سے بچنا انتہائی ضروری ہے, اور بہت بڑا گناہ ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت بھی ہے دیکھنے والے پر, چاہے وہ موبائل میں مصروف ہے کہ بل مصروف ہے, چھپ کر کر رہا ہے تو اس کو جان لینا چاہیے کہ جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. ہر فعل کا ہر قول کا حساب ہوگا اللہ کے ہاں, کوئی چیز بچے گی نہیں حساب سے. توبہ کر لے, استغفار کر لے, اور استغفار توبہ میں آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے, تب وہ استغفار و توبہ قبول ہو جاتی ہے اللہ کے فضل سے, اس میں ندامت ہو اور اس گناہ میں مبتلا نہ رہے, اور آئندہ کے لیے پکا عزم کر لے کہ اب میں نے ایک نظر بھی خراب نہیں کرنی, تو اللہ تعالیٰ معاف بھی فرما دیتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ معاف تو فرما دیتے ہیں لیکن بدنگاہی سے نقصان بہت ہو جاتا ہے, پھر اس کی تلافی کیسے ہوگی. مثلاً ایک پودا ایک درخت ہے, اس کے قریب میرے حضرت نے مثال دی تھی کہ اس کے قریب اگر آگ جلا دیں تو وہ جھلس جائے گا درخت, ہرے ہرے پتے سب جل جائیں گے اس کے, اور ایک زمانے تک جو ہے اس میں پھر ہرے پتے نہیں آتے کیونکہ آگ سے جھلس گیا. اب اس کو ایک زمانے تک کھاد پانی دو, تب کہیں جا کے دوبارہ اس میں ہرے پتے آئیں گے, پھر وہ بڑھنا شروع ہوگا. اور ضروری بھی نہیں ہے, بعض اوقات پودا بالکل جل کے خاک ہو جاتا ہے اور اس قابل رہتا ہی نہیں کہ دوبارہ اس میں کوئی پتے ہرا بھرا ہو. اسی طرح سے یہ بد نظری ایسا گناہ ہے, ایسی خبیث لعنت ہے کہ بہت سو کا خاتمہ جو ہے وہ کفر پر ہو گیا. جیسے مثال بتاتے رہتے ہیں, ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک شخص تھا, تو اس کو اپنی معشوق سے اتنی محبت تھی, مرنے لگا تو مرتے مرتے اس سے کہا گیا کہ تم توبہ کر لو, تو اس نے یہ شعر پڑا, غذا کا اشہا الی فؤادی من رحمت الخالق الجلیل, کہ میں اپنے معشوق کا راضی ہو جانا رب جلیل کی رحمت سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں. کافر ہو گیا. اسی طرح سے اور بھی واقعات ہوئے ہیں, قصے ہوئے ہیں کہ یہ بدنگاہی کی وجہ سے خاتمہ خراب ہو گیا. بزرگوں کی بات مان لینی چاہیے, بڑوں کی بات ماننی چاہیے, پہلوان نہیں بننا چاہیے کہ ہم ایسے نہیں ہیں اور ہمیں اپنے اوپر کنٹرول ہے اور ہم بچ جاتے ہیں. یہ سب باتیں شیطانی باتیں ہیں. جب کیچڑ زیادہ ہوتا ہے تو ہاتھی بھی پھسل جاتا ہے, اور اس وقت جو ہے یہ بے حیائی اور بے پردگی کا ایک سیلاب ہے. کیچڑ کیا ہے؟ سیلاب ہے. اس سے بچنا تبھی ممکن ہے کہ جب صدق دل سے کسی اللہ والے سے تعلق کریں, اور اس کی صحبتوں میں بیٹھا کریں, اور اس کے ساتھ رہا کریں, اور اس سے تدبیر پوچھیں کہ ہم کس طرح ان خرابیوں سے بچیں. تو بہرحال قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے بدنگاہی سے متعلق منع فرما دیا, اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدنگاہی کو حرام قرار دیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آنکھوں کا زنا قرار دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اس فعل سے جو ہے وہ ناراض تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے بد دعا فرمائی. ہم سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ پڑھ رہے ہیں, اس میں ہم سن رہے ہیں کہ اپنی ذات مبارک کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کا بھی انتقام, نہ صرف یہ کہ انتقام نہیں لیا, اور بلکہ بڑے بڑے مجرموں کو بالکل ایک مرتبہ میں معاف فرما دیا. اتنا بڑا حلم تھا آپ کا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور کسی کے لیے بد دعا بھی نہیں فرمائی. آج بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ایک قبیلے والوں کے لیے جنہوں نے بہت تکلیف پہنچائی تھی, مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا تھا, اسلام کو بہت نقصان پہنچایا تھا, تو ان لوگوں کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, قبیلہ حوازن کے لوگ, کہ آپ ان کے لیے بد دعا فرمائیے. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی اجازت نہیں دی. اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں انسانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں, میں بد دعا نہیں کروں گا. آپ بد دعا نہیں فرماتے تھے, بہت ہی خاص حالات میں جو ہے آپ نے کسی کسی کے لیے بد دعا فرمائی ہے, لیکن اس کے بعد آپ نے یہ سلسلہ موقوف کر دیا تھا اور فرمایا تھا کہ میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں. مگر وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جس تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے تھے, دونوں عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے تھے, وہ بد دعا فرما رہے ہیں کہ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ. تو ڈرنا چاہیے کہ لعنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کی بد دعا مل رہی ہے جو بد نگاہی کر رہا ہے. تو یہ تیسرا جو عمل ہے یہ عجیب و غریب ہے. اللہ تعالیٰ نے خود اس بد نگاہی کی حفاظت پر اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے. ایک تو قرآن پاک میں خبر دی ذالک کا ازکا لہم کہ جو مومن یا مومنہ اپنی نگاہ کی حفاظت کریں گے اور پاک اور عفیف رہیں گے ذالک کا ازکا لہم یہ ان کے لیے سب سے زیادہ پاک کرنے والی چیز ہے. تو اس سے بڑھ کے اور کیا ہم کو سند چاہیے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے. اور حدیث قدسی ہے, حدیث قدسی میں تو کوئی اختلاف ہوتا ہی نہیں ہے نہ ہو سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کو یہ فرما دے, جن الفاظ کو یہ فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے, تو وہ حدیث قدسی ہوتی ہے. تو حدیث قدسی ہے کہ من ترکہا مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبی, بلکہ پوری حدیث شریف یہ ہے کہ ان النظر سہم من سہام ابلیس, کہ نظر جو ہے شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے, مسموم جو زہر میں بجا ہوا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بندوں پر رحمت فرمائی کہ اس گندے فعل سے خبردار کر دیا, اس کی خرابیوں سے خبردار کر دیا, شیطان کے دھوکوں سے خبردار کر دیا. کتنی اللہ کی مہربانی ہے. تھا تو یہ ہماری جو جب انسان پیدا ہوتا ہے تو فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے, اس کی فطرت میں ہوتا ہے گناہ سے بچنا, نیک کام کرنا, حیا کے کام کرنا اور بے حیائی سے بچنا اس کی فطرت میں ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبردار بھی کر دیا, خبریں بھی دے دیں, آسمانی خبریں ہمارے پاس اللہ نے پہنچا دی کہ دیکھو شیطان تمہیں ایسے ایسے دھوکہ دے گا اور تمہیں اس طرح جو ہے گمراہ کرے گا اور خسارے میں ڈال دے گا. اس کا مشن ہی یہی ہے کہ ہم لوگ خدا نخواستہ جہنم میں چل جائیں. ہر انسان کے اوپر وہ یہی محنت کر رہا ہے کہ کسی طرح اس کو کفر پر ان کا خاتمہ کرا دو. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے خبردار کر دیا, اور شیطان کے متعلق بھی, شیطان کے دھوکوں کے متعلق بھی اور نفس کے متعلق بھی خبردار کر دیا اللہ تعالیٰ نے. لیکن اور ہم کو دھوکا یہ ہے کہ ہم دنیا ہی کے بس طرف دیکھتے ہیں, ہماری نظر بہت تنگ نظر ہے کہ ہم دنیا ہی کے فائدے اور نقصان دیکھتے رہتے ہیں. آخرت جہاں ہمیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے, جو ہماری یہ دنیا تو سایہ ہے, کاش کہ دنیا کی حقیقت ہمارے دل میں اتر جائے کہ اس دنیا کا نفع نقصان حقیقی نفع نقصان نہیں ہے. یہ تو دنیا تو بس ایک آزمائش ہے, خدا تعالیٰ کا امتحان ہے. ہر لمحہ زندگی کا امتحان ہو رہا ہے ہمارا کہ یہ ہمارا بندہ ہے یا شیطان کا بندہ ہے. ہر لمحہ وہاں اوپر لکھا جا رہا ہے کہ اس لمحے جو ہے اس شخص نے بے وفائی کی, اس لمحے یہ وفادار رہا. ہر وقت وفا اور بے وفائی کا امتحان ہو رہا ہے, اور گویا کہ ایک طرح سے ہمیں نمبر مل رہے ہیں. یعنی نیک کام کیا یا گناہ سے بچے تو ہمارے اللہ کے ہمارا مقام بڑھ گیا, اونچا ہو گیا, عزت والا ہو گیا, شرف والا ہو گیا. اور اگر یہ گناہ میں مبتلا ہو گئے یہ سمجھ کے کہ کوئی دیکھ تو رہا نہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم نے دیکھ لیا کچھ بھی نہیں ہوا, ہم تو مزے کر رہے ہیں, کوئی ہمارے اوپر مصیبت نہیں ٹوٹی, کوئی ہمارے اوپر عذاب نہیں آیا, تو یاد رکھو کہ یہ ڈھیل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. اور اللہ کا حلم ہوتا ہے کہ میرا بندہ, وہ اپنے بندوں کو توبہ کی مہلت دیتے رہتے ہیں, عذاب نازل نہیں کرتے, توبہ کی مہلت دیتے رہتے ہیں کہ بندہ میرا توبہ کر کے پھر میرا ہو جائے, میرا وفادار ہو جائے. تو ہر لمحے یہ امتحان چل رہا ہے. یہ نہ سمجھیں کہ ہم گناہ کر کے چین سے رہ سکیں گے, یہ نہ سمجھیں کہ ہم پر گناہ کرتے ہی فوراً کوئی مصیبت ٹوٹنی چاہیے اور اگر نہیں ٹوٹی تو اللہ ہم سے راضی ہے. تو یہ نہیں, بلکہ یہ استدراج ہوتا ہے. استدراج قرآن پاک میں ہے, سنستدرجہم من حیث لا یعلمون, کہ ہم ان کو ڈھیل دیتے ہیں اور اس طرح سے کہ ان کو کچھ خبر نہیں ہوتی, احساس نہیں ہوتا, اس طرح ہم ان کو آہستہ آہستہ جہنم کی طرف دھکیل رہے ہیں. جو لوگ یورپ اور امریکہ اور برطانیہ اور ادھر ادھر کی چمک دمک سے متاثر ہیں اور غیروں کے طریقوں کو اپنا رہے ہیں, اس لیے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو بڑے اچھے حال میں ہیں, یہ تو بڑا دولت کما رہے ہیں, بڑی ترقی ہے ان کے یہاں, بڑی صاف ستھری سڑکیں ہیں, بڑے ان کے جو ہے والی شان بگلے ہیں, تو یہ تو بڑے مزے میں ہیں, اس سے وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں. مگر یاد رکھو کہ یہ دنیا میں ان کے لیے ڈھیل ہے, اللہ تعالیٰ کو ڈھیل دے رہے ہیں, اور حقیقت کیا ہے کہ وہ جہنم کی طرف بڑھ رہے ہیں, آہستہ آہستہ جہنم کی طرف وہ چلے جا رہے ہیں. یہ ان کی طرف ڈھیلا اور ان کو اس کا احساس نہیں ہے. اسی طرح سے جو گناہگار ہو, جو گناہوں میں ملوث ہو, تو اگر اس کے پاس مال دولت کی ڈھیر لگ رہے ہوں, خوب کما رہا ہے, خوب ترقی کر رہا ہے, گاڑیوں میں اضافہ ہو رہا ہے, بنگلے بڑے ہو رہے ہیں اس کے, تو یہ سمجھ لو کہ یہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہے ہیں. خوفناک ڈھیل ہے یہ کہ یہ مست ہو گیا نشے میں, گناہوں کے نشے میں مست ہو گیا, تو اس کو یہ جو مال و دولت کے ڈھیر لگ رہے ہیں یہ اس کو جو ہے یہ ڈھیل دی جا رہی ہے. اور اچانک پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جاتی ہے, اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. تو یہ ان لوگوں کی دولت اور ترقی دیکھ کر جو ہے یہ متاثر نہیں ہونا چاہیے, دھوکہ نہیں کھانا چاہیے, اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو مضبوطی سے پکڑے رہنا چاہیے, قرآن و حدیث کو مضبوطی سے پکڑے رہنا چاہیے, اللہ کے راستے کو مضبوطی سے پکڑے رہنا چاہیے, ان باتوں سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. یاد رکھو کہ یہ ان کو ڈھیل دی جا رہی ہے. اور جو آدمی بتا دیا کہ جو آدمی مال و دولت جمع کر رہا ہے اور دیکھ رہے ہیں کہ گناہ بھی کر رہا ہے, ساتھ میں مال بھی بڑھ رہا ہے اس کا, تو ڈر جاؤ اور دور رہو اس سے کہ یہ تو اس کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اس کے ساتھ پکڑے جائیں. تو اس سے ڈرو, یہ مت سمجھو کہ گناہوں کے ساتھ جو ہے خدا تعالیٰ کبھی راضی ہو ہی نہیں سکتے, یاد رکھو. تو یہ جو بدنگاہی ہے یہ بہت خوفناک مرض ہے, بہت خبیث ہے, بے حیائی کا مرض ہے. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. کون آدمی جو ہے وہ چین سے رہ سکتا ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کی بد دعا ہو؟ تھوڑے سے دن ہیں یہ زندگی کے, اس میں ہم اپنے نفس کے اوپر خوب جبر اور صبر کر لیں, اس کو گناہ نہیں کرنے دیں. آپ حلال نعمتیں خوب استعمال کریں, آپ ہنسے بھی, ہنسنا کوئی منع نہیں, بس گناہ کا کام نہیں. گناہ کی بات نہ ہونی چاہیے, غیبت نہیں ہونی چاہیے کسی کی, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے کسی کو, مزاح میں اذیت نہیں دینی چاہیے کسی کو, تانا نہیں دینا چاہیے, یہ سب باتیں بری ہیں. تو اور خلاف واقعہ بات نہیں کرنی چاہیے. آج کل یہ جو ذرائع ابلاغ ہیں, میڈیا, یہ واٹس ایپ وغیرہ, یوٹیوب, ان سے تو بہت دور رہنا چاہیے. ان کے اندر بڑی خرافات ہیں, بہت ہی زیادہ اس میں وقت کا بھی ضیاع ہے, وقت کا اسراف ہے اس میں. کیا کہیں کہ کس قدر وقت اس میں ضائع ہوتا ہے, اور جس کو دیکھو ہاتھ میں یہ لیے پھر رہا ہے یا گھر میں چھپ چھپ کے جو ہے معلوم نہیں کیا کیا اس میں کر رہا ہے. تو یہ سب باتیں جو ہیں یہ اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو ضائع کرنے والی ہیں. ہنسو بولو, اپنے حلال مزہ لو, بہن بھائیوں سے ہنسو بولو, ماں باپ سے ہنسو بولو, بیوی بچوں سے ہنسو بولو, شوہر سے ہنسو بولو, اور بھائی بہنوں سے ہنسو بولو, اور ان کی خدمت کرو اور ان کی دعائیں لو, اور اچھا کھاؤ, جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے اچھا کھاؤ, اچھا پیو, سب چیز حلال نعمتیں خوب اٹھاؤ. میرے حضرت رحمت اللہ علیہ فرما دیتے کہ بعض لوگ جو ہے جو اناڑی ہوتے ہیں وہ حلال مزوں سے بھی خود کو روک لیتے ہیں, حلال مزے بھی نہیں اٹھاتے ہیں ڈر کے مارے. تو کیا ہوتا ہے کہ نفس جو ہے جب اس کو حلال مزہ بھی نہیں ملتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جیسے جانور کو بہت زیادہ بھوکا رکھا جائے, حد سے زیادہ بھوکا رکھا جائے, تو ایک دن وہ رسی توڑا کے بھاگتا ہے. تو ایسے ہی نفس جو ہے پھر رسی توڑا لیتا ہے اور پھر حلال کے ساتھ ساتھ پھر حرام کام بھی شروع کر دیتا ہے. اس لیے ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ بھائی اس کو حلال مزہ دیتے رہو تاکہ یہ تھوڑا قابو میں رہے, کنٹرول میں رہے, کہ یہ حلال مزہ ہمیں تھوڑا بہت مزہ ملتا رہتا ہے, مگر حرام ایک بھی نہ کرنے دو, حرام مزہ ایک بھی لینے دے دو اس کو, لگامیں اس کی تھام کے رکھو, کس کے تھام کے رکھو. ہاں, فرمایا کہ دیکھو جب گھوڑا جا رہا ہے, اگر اس پہ سوار کوئی جا رہا ہے اور آگے کھائی آ گئی, کھڈا آ گیا بہت گہرا, تو موت کے لالے پڑ گئے, زمین زندگی کے لالے پڑ گئے, موت سامنے نظر آ رہی, تو کس قدر سختی سے جو ہے اس کو لگام کو کھینچے گا. اگرچہ سواری کے گال بھی پھٹ جائیں گے لیکن پھر بھی اس کو روکے گا نہیں تو کیا ہوگا, وہ گڑھے میں گر جائے گا. اس طرح سے نفس کو جو ہے لگامیں خوب کس کے رکھو کہ حرام مزہ ایک بھی نہ لینے دو اس کو, حلال مزہ جتنا ہو سکے وہ لے لو, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ جو بدنگاہی کا مرض ہے یہ در حقیقت بے حیائی کا مرض ہے. بے حیا جب جاتی رہتی ہے تو ماں بہن کی تمیز بھی ختم ہو جاتی ہے, اور یعنی کیا کہیں کہ اس سے کس قدر خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں. تو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, کہ اگر تم سے حیا جاتی رہے تو پھر جو چاہو پھر سو کرو, یعنی تم سے ہر برائی متوقع ہے, سارے برے کاموں میں انسان پڑ جاتا ہے، پھر نشہ بھی کر سکتا ہے، شراب بھی پیے گا، اور خدا نخواستہ خدا نخواستہ زنا میں بھی مبتلا ہو جائے گا، کیا برائی ہے جو اس میں نہ پائی جاوے گی۔ اس لیے تمام برائیوں کی جڑ جو ہے اس وقت اس زمانے میں بد نگاہی ہے، اس سے ہم بچ جائیں۔ تو حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے یہ مہربانی فرمائی کہ ہمیں اس خطرناک گناہ سے خبردار بھی کر دیا کہ یہ تیر جو ہے زہر میں بجا ہوا ہے شیطان کا، کہ اگر یہ لگ گیا تو پورے جسم میں زہر پھیل جائے گا۔ اسی طرح اگر بدنگاہی کا زہر آنکھ کے ذریعے داخل ہو گیا تو یہ پورے جسم کو متاثر کر دے گا، بلکہ قلب کو بھی متاثر کر دے گا، اور اس کا زہر قلب میں بھی پھیل جائے گا۔ قلب میں زہر آ گیا تو چونکہ خون پورے جسم میں قلب کے ذریعے سپلائی ہوتا ہے، تو اگر قلب کے اندر زہر آ گیا تو پورے جسم میں زہر پھیل گیا، تو یہ فساد پھیل گیا اس سے۔ تو جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وهی القلب، کہ تمہارے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، خبردار ہو جاؤ کہ ایک لوتھڑا ہے، اگر اس کی اصلاح ہو گئی تو تمام جسم کی اصلاح ہو گئی، اور اس کے اندر فساد پیدا ہو گیا تو تمام جسم میں فساد پیدا ہو جائے گا۔ الا وهی القلب، خبردار وہ قلب ہے، قلب تو قلب کی اصلاح، قلب میں یہ زہر پھیل جاتا ہے یہ بدنگاہی سے، اور اس کی ایمانی موت واقع ہو جاتی ہے، ایمانی موت واقع ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے تمام جسم میں فساد پھیل جائے گا۔ کیا مطلب کہ کانوں سے غیبت بھی سنے گا، گانے بھی سنے گا، فحش باتیں بھی سنے گا، زبان فحش باتیں بھی پکنے لگے گی، زبان گانے بھی گانے لگے گی، غیبتیں بھی کرنے لگے گی، جھوٹ بھی شامل ہو جائے گا، سب شامل، جسم میں فساد پیدا ہو گیا۔ اب کوئی وضو جو ہے اس کا صاف ستھرا نہیں رہا، کانوں سے بھی، زبان سے بھی گناہ ہو رہا ہے، ناک سے بھی گناہ ہو رہا ہے، اور دل سے بھی گناہ کر رہا ہے، دلوں کے اندر، دل میں بھی حسینوں کے، نامحرموں کے خیالات لا لا کے اپنے دنیا بھی برباد کرتا ہے اور آخرت بھی برباد کر رہا ہے۔ تو یہ معاملہ ہے اس کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے خبردار کر دیا کہ یہ زہر میں بجا ہوا تیر ہے، پھر آگے اس کا انعام بھی فرما دیا کہ چونکہ یہ ذرا مشکل کام ہے، اس میں مجاہدہ ہے، نفس کا زبردست مجاہدہ ہے نگاہ بچانے کا، تو جو ہمت کرتا ہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے، جو آسان کر لو تو ہے عشق آسان، جو دشوار کر لو تو دشواریاں ہیں۔ اگر تہیا کر لیں کہ ہم نے اب ایک نگاہ بھی خراب نہیں کر دی، چاہے کتنا بھی شیطان ہمیں بہکائے، کتنا نفس ہمیں اکسائے، لیکن ہم نے نگاہ خراب نہیں کرنی، تو انشاءاللہ تعالی یہ آسان ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ شیطان کا یہ بھی دھوکا ہوتا ہے کہ ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں چین آ جائے، تو یہ بہت بڑا دھوکا ہے۔ جس طرح کھارے پانی سے، سمندر کے کھارے پانی سے کبھی بھی پیاس بجھتی نہیں اور بڑھ جاتی ہے، کھارا پانی پی کے دیکھو پیاس میں اور پیاس بڑھ جائے گی، اور حلق کیسا خراش ہو جائے گی حلق میں۔ تو یہ کھارا پانی ہے گناہ، تو یہ گناہ کرنے سے چین نہیں آتا، بلکہ گناہ کرنے سے بے چینی اور بڑھتی ہے، اور بڑھتی ہے، اور بڑھتی ہے۔ ایک گناہ کیا، ایک مرتبہ بدنگاہی کی، دوسری بدنگاہی کا تقاضا اس سے زیادہ شدت سے آئے گا، دوسری دفعہ نگاہ خراب کر لی، تیسری بدنگاہی کا تقاضا اس سے زیادہ شدید بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا، کبھی کم نہیں ہوگا۔ اور اس کے برعکس اگر نگاہ کی حفاظت کر لی تو اگلا تقاضا اس سے کمزور آئے گا، پھر حفاظت کر لی، موقع ہوا بدنگاہی کا لیکن اللہ کے خوف سے رک گئے، تو اس سے تیسرا تقاضا اور کم ہو جائے گا، اور کمزور، اس طرح کمزور ہوتے ہوتے مغلوب ہو جائے گا، تقاضا ختم نہیں ہوگا، آئے گا لیکن مغلوب ہو جائے گا، بہت کمزور قسم کا ہوگا، اور بہت آسانی سے اس پر وہ قابو پا لے گا۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نگاہ کی حفاظت پر حلاوت ایمانی عطا کرتے ہیں، حلاوت ایمانی، دل کو وہ لذت عطا فرماتے ہیں کہ سارے عالم کی لذات جو ہے پھیکی پڑ جاتی ہیں، بے ذائقہ ہو جاتی ہیں، بلکہ بد ذائقہ ہو جاتی ہیں، بد ذائقہ۔ تو حلاوت ایمانی کی وجہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، من ترکہا مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ، کہ ہم اس کو ایسی، جس نے میرے خوف سے نظر کی حفاظت کی، بیٹھا ہے کوئی دیکھنے والا نہیں لیکن معلوم ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اللہ مجھے اس پر حساب لے گا، میری نظر پہ ان کی نظر پاس با رہی، افسوس اس احساس سے بے خبر تھے ہم، نوجوانوں کو خصوصاً جو ہے میں خطاب کرتا ہوں، لیکن بڑے بھی بوڑھے بھی سب اس سے بچیں، سب کے لیے نصیحت ہے، میرے اپنے لیے بھی نصیحت ہے، لیکن نوجوانوں کے اندر چونکہ خواہشات کا ایک سیلاب ہوتا ہے اور شیطان ان کو بڑی آسانی سے اغوا کر لیتا ہے، اس لیے ان کو بہت زیادہ ہمت سے کام لینا چاہیے۔ میرے مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، سنبھل کر رکھ قدم اے دل بہارے حسن فانی میں، ہزاروں کشتیوں کا خون ہے بہرے جوانی میں۔ جوانیاں برباد ہو گئیں، شادی کے قابل نہیں رہے، اب منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، حکیموں کے چکر لگا رہے ہیں، مگر جوانی میں جو ہے یہ چیزیں باتیں مشکل سے کسی کی سمجھ میں آتی ہیں، لیکن اگر ہمت کر لی جائے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو وعدہ فرما رہے ہیں کہ ہم اس کو ضرور، جو ہمارے خوف سے نہیں دیکھے گا، ہم اس کو ضرور بھی ضرور حلاوت ایمانی عطا کریں گے، جس کو اپنے دل میں موجود پائے گا تو جتنی مرتبہ نگاہ کی حفاظت کرے گا اتنی مرتبہ حلاوت ایمانی کا پا جانا فرض ہے، یقینی طور پر ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے، کوئی جھوٹے دنیا کے لوگوں کا وعدہ نہیں ہے جو مجبور ہوں یا جھوٹے ہوں، یہ اللہ کا وعدہ ہے جو بالکل سچ وعدہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تو ہر نگاہ کی حفاظت پر حلاوت ایمانی اس کو مل رہی ہے۔ اس لیے جب بڑھیا والی آدمی پی لیتا ہے تو گھٹیا والی اس کے پھر منہ کو نہیں لگتی، بڑھیا چیز کھا لیتا ہے تو گھٹیا چیز پھر نہیں کھاتا ہے، جو آدمی مرغی اور قورمے کھانے کا عادی ہو پھر وہ دال نہیں کھاتا ہے، پھر وہ سبزی نہیں کھاتا ہے بلکہ وہ قورمے کا عادی ہو جاتا ہے۔ یہاں حلاوت ایمانی ایسی دولت اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں ہر نگاہ کی حفاظت پر، کہ وہ اس کا پچھلا تقاضا جو ہے اگلا تقاضا وہ کمزور پڑتا جاتا ہے، کمزور پڑتا جاتا ہے، کیونکہ اب اس نے بڑھیا والی پی لی ہے، بڑھیا لذت والی، بڑھیا عمدہ کوئی چیز اس نے پا لی ہے، تو پھر جو ہے یہ جیسے ہم نے ابھی سنا بھی تھا، چلے وہ بعد میں بتا دوں گا قصہ، تو بہرحال اس نے بڑھیا والی پی لی اس نے، تو اب اس کو گھٹیا والی منہ کو نہیں لگتی ہے۔ تو اس لیے ہر نگاہ کی حفاظت پہ حلاوت ایمانی کا وعدہ ہے، اور خدا نخواستہ اگر خطا ہو جائے تو خدا تعالیٰ سے خوب توبہ و استغفار کر کے کوشش کر کے رونی شکل ہی بنا لو، اگر رونا نہ آئے تو رونی شکل بنا لو، اور اللہ سے اسی جگہ جہاں بد نگاہی کی ہے نا وہیں کے وہیں معافی مانگ لو، نقد کے نقد، ادھار مت رکھو کہ گھر جا کے معافی مانگ لیں گے، نفس یہ بھی سکھاتا ہے کہ بھائی تھوڑا اور بد نگاہی کر لو، آرام سے جا کے گھر میں دو رکعت بھی پڑھیں گے، روئیں گے بھی، اللہ سے معافی مانگ لیں گے، اتنی دیر تو لذت لیتے رہو، رات کو معافی مانگ لیں گے، ہرگز دھوکے میں نہ آنا، پھر شیطان جو ہے وہ مہلت بھی نہیں دیتا ہے اور بہکا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر توبہ کی توفیق بھی نہیں دیتے ایسے آدمی کو جو آدمی گناہوں پہ جری ہو جاتا ہے۔ تو فوراً اسی جگہ پر توبہ کر لو تاکہ وہ زمین جہاں بد نگاہی کر کے گناہ لکھا گیا، فرشتوں نے لکھ لیا کہ اس موقع پر اس نے بد نگاہی کر ڈالی، آنکھوں کا زنا کر ڈالا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا لے لی، تو وہیں کے وہیں معافی مانگ کے اپنا نقد سودا صاف کر لو، اللہ تعالیٰ سے اپنی فائل وہیں کے وہیں درست کر لو، تاکہ جس جو جگہ آپ کے گناہ ہمارے گناہ کی گواہ بنی ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ چار قسم کے گواہ بن جاتے ہیں جب انسان گناہ کرتا ہے، اس میں ایک زمین بھی ہے کہ جس زمین پر وہ گناہ کرتا ہے وہ بھی گواہی دے گی قیامت کے دن، تو وہ زمین قیامت کے دن پھر یہ گواہی بھی دے دے کہ یا اللہ اس نے معافی مانگ لی تھی، یا اللہ اس نے معافی مانگ لی تھی، تو یہ اسی وقت وہیں کے وہیں۔ اور میرے مرشد نے اتنی زبردست بات فرمائی کہ جو بد نگاہی کر رہا ہو اس کو بھی مت دیکھو، اس کو بھی مت دیکھو، کیونکہ جو بد نگاہی کر رہا ہے اس پر خدا تعالیٰ کی لعنت کی بد دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس پر لعنت برس رہی ہے، تم اس کو دیکھو گے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی لعنت برسنے لگے، تو وہ تو گناہ کر ہی رہا ہے، تم گناہ گار کو مت دیکھو گناہ کرتے ہیں، تم اس کو ہی مت دیکھو۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو حلاوت ایمانی عطا فرماتے ہیں، زبردست مجاہدہ ہے لیکن انعام بھی بہت زبردست ہے۔ اور تھوڑے دن کی بات ہے میرے دوستو، میں کیا کہوں کہ آپ قرآن پاک تو پڑھا کرو، ذرا ہم سمجھے تو صحیح، اس کو تھوڑا تھوڑا تو ترجمہ پڑھا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کس کس طرح اپنے بندوں کو انعامات کے وعدے کیے ہیں کہ تم تھوڑا سا صبر کر لو، تم ہمارے راستے میں چل لو، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لو، تم کو ہم دنیا بھی تمہاری بہترین کر دیں گے اور آخرت بھی بہترین کر دیں گے، جنت میں کیسی کیسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی ہیں، اور بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں جنت سے بڑھ کر مزہ دے دیا کہ اپنا قرب ایسا عطا فرما دیا، گناہوں سے بچنے کی گناہوں سے بچنے کے سبب اور مجاہدہ کرنے کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان کی دنیا ہی ایسی بنا دی کہ ان کو دنیا ہی میں جنت سے بڑھ کر مزہ آنے لگا ہے. فرماتے ہیں میرے مرشد کا مشہور شعر ہے کہ وہ شاہے دو جہاں جس دل میں آئے, مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے, مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے. فرمایا کہ مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پانا لازمی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں ہے. تو اللہ دل میں آئیں گے تو ان سے بڑھ کر ساری کائنات سے بڑھ کر مزہ آنا ضروری ہے. اگر برابر ہوا, برابر بھی ہوا کائنات کے, تو خالق اور مخلوق برابر کر دی ہے انہیں, تو خالق اور مخلوق کبھی برابر نہیں ہو سکتے. تو ان کا مزہ بھی بے مثل ہے, ان کا قرب بھی بے مثل ہے, ان کے قرب کی لذت بے مثل ہے. وہ شاہے دو جہاں جس دل میں آئے, مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے. ارے یارو جو خالق ہو شکر کا, جمال شمس کا نور قمر کا, نہ لذت پوچھ پھر ذکر خدا کی, حلاوت نام پاک کبریا کی. تو میرے دوستو یہ خیالی باتیں نہیں ہیں, افسانوں کی باتیں نہیں ہیں, ڈائجسٹ کی باتیں نہیں ہیں, عمل شرط ہے. آپ عمل کر کے دیکھیں, اگر مزہ نہ آئے, فائدہ نہ ہو, تو ہمارا سر حاضر ہے. ہاں ہمارا سر حاضر ہے, آپ ہمارا گریبان پکڑ لینا کہ آپ نے غلط کہا تھا. انشاءاللہ تعالی یہ سب باتیں قرآن و حدیث سے بیان کی گئی ہیں, ان کے اندر ذرہ برابر شبہ کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہاں ہم عمل کرنے میں چوری کرتے ہیں, نفس ہمارا چوری کرتا ہے, یہ غیبت کر ڈالتے ہیں, کبھی جو ہے وہ کسی کو تانا دے دیتے ہیں, کبھی کسی کو زبان سے تکلیف پہنچا دیتے ہیں, کبھی بیجا غصہ کر ڈالتے ہیں, کبھی کچھ کبھی والدین کی نافرمانی کر ڈالتے ہیں, کبھی والدین کو کچھ برا بھلا کہہ دیتے ہیں, ان کے ساتھ بدتمیزی کر دیتے ہیں, کبھی بدنگاہی کر لیتے ہیں, کبھی کچھ کر لیتے ہیں. اس لیے جو ہے ہم اس جگہ پہنچ نہیں پا رہے, وہ مزہ حاصل نہیں کر پا رہے. اور اللہ تعالیٰ نے کس قدر جگہ جگہ اپنے بندوں کو کتنے پیار سے, ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, ارے اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے کریم رب سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. کیا بات ہے کہ بار بار ہم بتاتے ہیں کہ دنیا دھوکے کا گھر ہے, اور دنیا تھوڑے دن کی پونجی ہے, تھوڑی سی پونجی ہے, تھوڑے دن یہاں رہنا ہے, اس کے بعد تم مر جاؤ گے, مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. تو ہمیشہ کی زندگی تمہارے لیے تمام کے تمام عیش و عشرت وہاں موجود ہے, ساری رنگینیوں سے کہیں کروڑوں درجہ بڑھ کر وہ رنگینیاں وہاں جنت میں موجود ہیں. طرح طرح کے مزے, طرح طرح کی نعمتیں, بلا حساب رزق دیے جاؤ گے تم وہاں. تو تم تھوڑے دن صبر کر لو اور ہمارے حکم پر چل لو تو یہ سب نعمتیں تمہاری ہیں. اگر تم دین پر چل لو گے تو دیکھو میرے دوستو, دین پر چلنے میں تو ایک پائی بھی خرچ نہیں ہوتی ہماری. ہاں نماز پڑھنے میں کیا خرچ ہوتا ہے بھائی ہمارا, تلاوت کرنے میں کیا خرچہ ہوتا ہے ہمارا, اللہ اللہ کرنے میں کیا خرچہ ہوتا ہے ہمارا, کچھ بھی خرچ نہیں ہے. لہذا اللہ نے دین کتنا آسان رکھا ہے کہ غریب سے غریب, پھکڑ سے پھکڑ آدمی بھی آخرت کا مالدار ترین انسان بن سکتا ہے. دیکھو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی کئی وقت کے فاقے ہوا کرتے تھے, زمزم پی کے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے کتنا عرصہ گزارا, لیکن آخرت کے کیسے اونچے درجے کے لوگ ہوں گے, کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں رہیں گے, کیسی نعمتوں کے اندر یہ رہیں گے. دیکھو تو وہاں کے مالدار بننے کی فکر کرو, وہاں کی مالداری کی کوشش کرو میرے دوستوں. تو یہ بات ہے. تو اور دل کی حفاظت بھی خوب کرنی چاہیے کہ جیسے ہی کوئی دل کے اندر گندے خیالات وساوس آنے لگے تو اسی وقت فکر کرو کہ بھائی ان وساوس کو ہم کیسے ٹالیں, اور اس کا طریقہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ان پر ہم توجہ نہ دیں. گھبرائیں نہیں گندے وساوس سے. اگر تنہا بیٹھ کر سوچنا شروع کر دیا, مشغول ہونا شروع کر دیا, پھر تو یہ حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے, اور دل کی بربادی ہے, دل برباد ہو جائے گا. یقین جانیے آپ, پھر نماز بھی پڑھنے میں آپ کو مزہ نہیں آئے گا, اور دل بھی نہیں لگے گا, اور پھر آپ کی نماز بھی چھٹتی چلی جائے گی, اور ذکر و اذکار تو بہت دور کی بات ہے, فرض نماز جو ہے وہ چھٹتی چلی جائے گی. بعض لوگ جو ہے ذکر اللہ کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور جماعت کی نماز کو کم اہمیت دیتے ہیں, یہ بھی بڑی جہالت کی بات ہے. بھائی فرائض تو فرائض ہوتے ہیں, جب نوافل کا اتنا بڑا درجہ ہے, اتنے بڑے بڑے انعامات ہیں, تو فرائض کے تو اور بھی کہیں زیادہ بڑے بڑے انعامات ہوں گے, بہت زبردست انعامات ہوں گے. تو میرے عزیزو یہ جو معاملہ ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جنت میں کس قدر انعامات کے وعدے فرمائے ہوئے ہیں, تو تھوڑے دن ہم صبر کر لیں اور پھر انشاءاللہ ہمیشہ 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 کے مزے. تو دل میں جب یہ گندے خیالات آ رہے ہوں اس وقت اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان میں مشغول نہ ہو. اب کیا کریں کہ اپنی تنہائی کو دور کرنے کی فکر کریں. سب سے پہلا کام کہ اپنی کسی طرح سے اپنی تنہائی کو تنہا نہ رہیں, کسی سے ہنسنے بولنے لگ جائیں, گھر میں کوئی بات چیت کرنے لگ جائیں, کوئی جائز کام گھر میں کسی قسم کا ہو اس میں مشغول ہو جائیں. اور مرد اگر ہے کچھ نہیں مل رہا کرنے کو تو وہ اپنے نیک دوستوں میں بیٹھ جائے, نیک دوستوں میں چلا جائے, وضو کر کے مسجد میں چلا جائے. اب شیطان تو یہی سکھائے گا ارے یار گندے خیالات میں کتنا مزہ آ رہا ہے اور کون وضو کرے کون مسجد جائے. ہمت کر کے تم چلے جاؤ مسجد, وضو کر لو ایک دفعہ, چھوڑ دو گناہ کو, قلب کے اندر اس بے حیائی کو اور اس گندگی کو لانے سے جو ہے بچو اور مسجد چلے جاؤ ہمت کر کے. پھر دیکھو کہ تھوڑی دیر کے اندر یہ خیالات خود ہی چلے جائیں, اس طرف سوچو بھی نہیں. خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ طبیعت کی رو زور پر ہے تو رک وگر نہ یہ سر سے گزر جائے گی, ذرا دیر کو تو ہٹا لے خیال چڑی ہے یہ ندی اتر جائے گی. یہ خیالات آتے ہیں, ایک طوفان آتا ہے خیالات کا اور لگتا ہے کہ اس سے ہم بچ نہیں سکیں گے, تو بس تھوڑی سی ہمت اس وقت درکار ہے کہ اس وقت فوراً اپنے آپ کو کسی جائز کام میں مشغول کر لو. یہی علاج ہے اس کا. حکیم الامت نے قسم اٹھا کر فرمایا ہے کہ سوا عدم التفات کے وساوس کا اور کوئی علاج نہیں. اور کتنے بھی گندے وساوس آ جائیں آپ اس سے مت گھبرائیے, وساوس کا آنا برا نہیں ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ نے پکڑ نہیں رکھی ہے, بلکہ وساوس کو کے اوپر عمل کرنا, اس سے مشغول ہو جانا, یہ چونکہ ہمارے اختیار سے ہوگا تو اختیاری کام پر اللہ نے پکڑ رکھی ہے. اور یہ جو حلاوت ایمانی کے مزے کی بات ہوتی ہے, خدا کی قسم اگر مزہ آپ کو محسوس نہ بھی ہو لیکن آپ گناہ سے بچ رہے ہیں, توبہ و استغفار کر رہے ہیں, تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے. حلاوت ایمانی ہمارے اختیار میں, اس کا مزہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. اور ہم مزے کے بندے نہ بنیں, ہم اللہ کے بندے بنیں, اللہ کے بندے بنیں. چاہے ساری عمر آخر سانس تک بھی ہمیں اس کا مزہ محسوس نہ ہو, وہ باتیں جو کیفیات ہیں وہ ہمیں حاصل نہ ہو, لیکن عمل ہمارا درست ہو تو انشاءاللہ تعالی نجات ہے, انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہم سے راضی ہیں, انشاءاللہ تعالی بہت بخشنے والا پائیں گے ہم اللہ کو. میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب حشر میں بخشیں گے گناہوں کو کرم سے کیا ہوگا بھلا آپ کی سرکار کا عالم, جب حشر میں بخشیں گے گناہوں کو کرم سے کیا ہوگا بھلا آپ کی سرکار کا عالم. لہذا مزے کے چکر میں ہم نہ پڑیں. باتیں ترغیب کے لیے کہی جاتی ہیں, بالکل حق ہوتی ہیں, اس میں ذرہ برابر شبہ نہیں, لیکن یہ بھی ایک آزمائش ہے کہ اللہ دیکھتے ہیں کہ یہ مزے کا بندہ ہے یا میرا بندہ ہے, ہے نا. اس لیے ہم اللہ کے بندے بنیں, مزے کی فکر نہ کریں. جب ان کو دینا ہوگا, جو ان کو دینا ہوگا وہ دے دیں گے. ہمارا کام تو اللہ کا حکم بجا لانا ہے, یہ نہیں دیکھنا ہے کہ مزہ نہیں آ رہا تو ہم ان کا کام چھوڑ بیٹھے, عبادت کو چھوڑ بیٹھے. ہم اللہ کے بندے ہیں, مزے کے بندے نہیں ہیں, شیطان کے بندے نہیں ہیں. ہمارا کام تو بس وہی ہے جو اللہ اور رسول نے ہم کو بتلا دیا, بس وہ ہمیں کیے جانا ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, کہ عبادت کرو اللہ کی یہاں تک کہ آخر سانس تک موت آ جائے, بس یہ. اس کے بعد تو پھر مزہ ہی مزہ ہے. جس نے دنیا کے اندر رہ کر اللہ کو راضی کیا اور خطا ہو جانا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. خطا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے, کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون, کہ تم سب کے سب خطا کار ہو. ہاں, اس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سند دے دی اور بتلا دیا کہ تم سب کے سب خطا کار ہو, تو ہم میں سے کون ایسا ہے جو کہے گا کہ ہم خطا کار نہیں, یا یہ کون کہے گا کہ ہم سے خطا کیوں ہو جاتی ہے. جب آپ نے فرما دیا کہ تم ہو خطا کار, تم سے خطائیں ہوں گی, لیکن کام کرنے کا کیا بتلا دیا کہ تم توبہ کرتے رہو, بس توبہ کرتے رہو, اور توبہ کرتے وقت توبہ توڑنے کا ارادہ نہ ہو, بس یہ یاد رکھو. اس وقت اگر توبہ توڑنے کا ارادہ نہیں ہے تو انشاءاللہ یہ توبہ قبول ہے, ندامت کے ساتھ اور اس گناہ سے الگ ہو جانے کے ساتھ اور آئندہ پکا ارادہ کرنے کے ساتھ. ابھی ہم ارادہ کر لیں کہ اللہ آئندہ ساری زندگی ہم ایک سانس بھی آپ کو ناراض نہیں کریں گے, بس ہماری توبہ قبول ہو گئی اور بالکل گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں, ریل ہماری بالکل صاف ہو گئی. فرمایا کہ اگر توبہ ٹوٹ جائے تو کبھی یہ نہ سمجھو کہ پچھلی توبہ, ہماری پچھلی توبہ بھی باطل ہو گئی. پچھلی توبہ جب کی تھی وہ بھی بالکل پکی ہو گئی اور اس پہ ٹھپا لگ گیا, ہاں یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ معاف فرما دیں پھر دوبارہ گناہ ہمارے ساتھ جڑ دیں کہ نہیں بھائی تم نے پہلے گناہ کیے تھے، نہیں، اب پکی توبہ کر لی، تمام گناہ ہمارے معاف ہو چکے ہیں، اگلی پھر توبہ ٹوٹ گئی تم پھر توبہ کر لو، پھر توبہ ٹوٹ گئی پھر توبہ کر لو، یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر 70 بار بھی ایک دن میں ایک ہی گناہ بندہ کر بیٹھے لیکن سچے دل سے پھر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو معاف فرما دیں گے. یعنی یہ 70 بار کثرت کے لیے ہے کہ جتنی بار بھی بندے سے گناہ ہو جائے لیکن ہر بار وہ نادم ہو جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کے حضور ہاتھ جوڑ لیتا ہے کہ یا اللہ میں کیا کروں، مجھ سے پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر خطا ہو جاتی ہے، ذرا ندامت کرے، ذرا آنسو بہا لے، نہیں تو ایکٹنگ ہی کر لے کہ رونے کی شکل بنا لے. حدیث پاک میں ہے کہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. تو بھائی کیا کیا پھر مایوسی کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، امید ہی امید ہے اللہ کے راستے میں، اور خوب ہمت سے ہم گناہوں سے بچیں ان شاء اللہ تعالیٰ. اور بھائی سنتوں کو خوب اختیار کرنے کی کوشش کریں، سنت ایک ایک سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کی کوشش کریں، ذرا ہمت کریں، ذرا سستی کو چھوڑیں ہم کہ دل نہیں چاہ رہا اور یہ نہیں ہو رہا، اٹھنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا. تمام سنتوں کو ہمت کے ساتھ ہم اپنائیں، دیکھو ان شاء اللہ تعالیٰ کیسی جو ہے وہ تیز رفتاری سے اللہ کا راستہ طے ہوگا. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گر اتباع سنت نبوی کا ہو چلن، کیا ہوگا بھلا آپ کی رفتار کا عالم، کیا ہوگا بھلا آپ کی رفتار کا عالم، گر اتباع سنت نبوی کا ہو چلن. کیا ہے شیر پورا صحیح؟ گر اتباع نبوی سنت نبوی کا ہو چلن، رفتار سے پوچھے کوئی رفتار کا عالم. یہ ہے شعر، رفتار سے پوچھے، یعنی اس رفتار سے کوئی پوچھے تو کس تیزی سے تو جا رہی ہے اللہ کی طرف. سنتوں کا اتباع کریں، سنتوں کو معمولی مت سمجھیں کہ بھائی چلو دایاں پیر ڈال لیا، بایاں پیر ڈال لیا، جوتے میں تو کیا فرق پڑ گیا، یا کپڑا کس طرح پہن لیا کیا فرق پڑ گیا. نہیں میرے دوستو، ایک ایک سنت ایک ایک کروڑوں کا موتی ہے اور اس کی قدر ماننے کے بعد معلوم ہوگی. تو خوب ہمت کے ساتھ اور شوق و ذوق کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ ہم سنتوں کے اتباع کی فکر کریں اور اپنی نیک صحبتوں کو پابند کریں، اپنے آپ کو نیک صحبت کا کہ پابندی سے نیک صحبتوں میں جایا کریں تو انشاءاللہ تعالی. اور جو ذکر بتایا جاتا ہے اس کو بھی خوب اہتمام سے کریں. یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ دل لگے یا نہ لگے ہمارا کام نہیں ہے یہ، ہمارا کام تو کام کرنا ہے، ہمیں کام سے کام ہے. سمجھے، کہتے ہیں نا کہ اپنے کام سے کام رکھو، تو بس اپنے کام سے کام رکھو، کھولیں وہ یا نہ کھولیں در، اس پہ کیوں ہو تیری نظر، تو بس اپنا کام کر یعنی صدا لگائے جا. ہمارا کام تو اللہ اللہ کرنا ہے بس، ہمیں تھوڑی اس سے کہ بھائی ہمیں مزہ آیا نہیں آیا. تو ذکر اللہ کو پابندی سے کریں اور بھائی گناہوں کے اسباب سے بہت دور رہیں، کیونکہ جو قریب رہتا ہے پھر وہ اس میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہاں ہم دیکھتے ہیں اچھے خاصے لڑکے نمازی تھے اور برے لڑکوں کے ساتھ انہوں نے کھیل، بے نمازی لڑکوں کے ساتھ کھیل کود شروع کر دیا، کرکٹ کھیل رہے ہیں، بیڈمنٹن کھیل رہے ہیں، آہستہ آہستہ ان کی نمازیں بھی چھوٹ گئیں، پھر سر سے ٹوپی بھی اتر گئی، پھر ان کے پائچے بھی نیچے رہنے لگے، پھر ان کو دیکھا کہ ان کو لباس ہی عجیب ہو گیا. تو یہ بری صحبت میں رہنے کا انجام ہے. ہمارے حضرت والا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے ایک کلپ تھا، لیکن وہ چونکہ آواز اس میں اتنی صاف نہیں ہے اس کو سنوانے سے سمجھ میں نہیں آئے گا. تو جو اس میں حضرت نے فرمایا وہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور جو دل کو زنگ لگ جاتا ہے کہ بالکل اس طرح لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو پانی لگتا ہے تو لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے. اور فرمایا کہ اس کا علاج ہے تلاوت قرآن پاک، قرآن پاک دلوں کے زنگ کو دور فرماتا ہے. تو اس حدیث پاک کے ضمن میں حضرت والا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو لوہا کتنی مضبوط اور بھاری چیز ہے، لیکن اور پانی اس کے مقابلے میں کتنی ہلکی چیز ہے، لیکن پانی مسلسل اس کو لگتے رہنے سے اس نے مضبوط چیز کو متاثر کر دیا. تو معلوم ہوا کہ کتنا بھی اللہ والا بن جائے، کتنے بھی جو ہے وہ اللہ اللہ کرنے والا، گناہوں سے بچنے والا، متقی پرہیزگار ہو جائے، اگر بری صحبت میں بیٹھنا شروع کر دے گا تو وہ بھی برا ہو جائے گا. جس طرح پانی اتنی ہلکی چیز ہوتے ہوئے لوہے کو زنگ لگا دیتی ہے، تو اسی طرح بری صحبت جو ہے وہ اچھے اخلاق کو، اچھی عادات کو، اچھے عبادات کو اور خوش خلقی کو، ہر چیز کو کھا جاتی ہے، برا بنا دیتی ہے انسان کو. تو بری صحبت سے خوب بچیں اور گناہوں کے ماحول سے خوب بچیں. اور رسومات جو یہ شادی بیاہ کی ہیں چاہے کتنا ہی قریبی رشتہ ہو میرے دوستو، اللہ کو ناراض کرنا کسی طور جائز نہیں، کسی طور بھی جائز نہیں۔ اللہ کا رشتہ سب سے بڑا ہے ہمارا، اللہ ہی نے یہ ہمارے رشتے بنائے ہیں، اللہ پیدا نہ کرتے تو ہم کہاں سے یہ رشتے لاتے ہیں۔ تو سب سے بڑا رشتہ ہمارا اللہ کا ہے، اللہ ہمیں زندگی دینے والا ہے، رشتہ دار زندگی نہیں دے سکتے۔ اللہ ہمیں رزق دیتا ہے، رشتہ دار ہمیں رزق نہیں دے سکتے۔ اللہ ہمیں صحت سے رکھتا ہے، رشتہ دار ہمیں صحت نہیں دے سکتے۔ اللہ ہمیں عزت دیتا ہے، رشتہ دار عزت نہیں دے سکتے۔ وہ ذلیل کرنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت انسان کو عزت نہیں دے سکتی میرے دوست۔ اس لیے سب سے بڑا رشتہ ہمارا اللہ کا ہے، تو اللہ کے رشتے کو ہرگز نہ توڑیں کسی مخلوق کی وجہ سے۔ یہی فتویٰ بھی ہے کہ کسی کی مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خالق کو ناراض کرنا جائز نہیں، بلکہ بڑے نقصان اور خسارے کا سودا ہے میرے دوستو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الدنیا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له رواہ احمد والبیہقی فی شعب الایمان۔ ترجمہ، روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا اس شخص کا گھر ہے جس کا آخرت میں گھر نہیں، اور دنیا مال ہے اس شخص کا جس کا آخرت میں مال نہیں، اور مال وہی شخص جمع کرتا ہے جس میں عقل نہیں۔ تشریح میں میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ دنیا فانی ہے اور سکون کی زندگی دنیا میں ممکن نہیں، پس جس نے کہ دنیا کو اپنا گھر سمجھا اور آخرت کو بھول گیا، اس کا گھر آخرت میں نہیں رہا۔ اور اگر مال کو بجائے حق تعالیٰ کی خوشنودی کی راہ میں صرف کرنے کے اپنی عیاشیوں اور نفسانی لذتوں میں صرف کیا، یعنی حرام لذتوں میں، تو اس کا مال صرف دنیا ہے، آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہ رہا۔ اور بعض حواشی میں لکھا ہے کہ مراد حدیث یہ ہے کہ دنیا کے گھر کو گھر ہی نہ کہنا چاہیے، یہاں کے مال کو مال ہی نہ کہنا چاہیے، اس سبب سے کہ دنیا فانی ہے، ختم ہونے والی ہے اور حقیر بھی ہے۔ اور مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا اس کا گھر ہے جس کے لیے آخرت میں گھر نہ ہو، یعنی دنیا کو اپنا اصلی گھر سمجھ کر دنیا کی زندگی سے مطمئن ہو گیا اور گمان کیا کہ مال جمع کر کے کہ یہ باقی ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها، کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر یقین نہیں رکھتے، دنیا کی زندگی سے خوش ہو گئے اور اسی فانی زندگی سے مطمئن ہو گئے۔ اور فرمایا حق تعالیٰ نے کہ یحسب ان مالہ اخلدہ، بندہ گمان کرتا ہے کہ مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا۔ خلاصہ یہ کہ دنیا کا گھر اور دنیا کا مال اس قابل نہیں ہے کہ اس کو گھر اور مال کہا جاوے، اور مقصد دنیا کا رتبہ گرانا ہے اس شخص کی نظر سے جس کے لیے آخرت قرارگاہ اور مال ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں غسل کا مسنون طریقہ، پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئی ہے، پھر استنجے کی دونوں جگہ دھوئی ہے چاہے نجاست ہو یا نہ ہو، پھر بدن پر کوئی ناپاکی لگی ہو تو اس کو پاک کیجئے، اس کے بعد مسنون طریقے پر وضو کیجئے۔ اگر پانی قدموں میں جمع ہو رہا ہے تو پیروں کو ابھی نہ دھوئیے، وضو کے بعد تین مرتبہ سر پر پانی ڈالیے، اتنا پانی ڈالیے کہ سر سے پاؤں تک سارے بدن پر بہ جائے، اور بدن کو ہاتھوں سے ملیے تاکہ بدن کا کوئی حصہ خشک نہ رہنے پائے، اگر بال برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو غسل نہ ہوگا۔ غرض سارے بدن پر پانی بہائیے، پھر وہاں سے ہٹ کر پاک جگہ پر آ کر پاؤں دھوئیے، لیکن اگر وضو کے وقت پیر دھو لیے ہوں، یعنی پانی اس وقت جمع نہ ہوا ہو پیروں میں اور وہ تو وضو پورا کر لیا ہو، تو اب دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس میں یہ بات جو ہے خاص طور سے بتلانے کی ہے کہ غسل کے بعد بدن کو کپڑے سے پونچھنا بھی ثابت ہے اور نہ پونچھنا بھی ثابت ہے، لہذا دونوں میں سے جو صورت بھی آپ اختیار کریں سنت ہونے کی نیت کر لیا کریں، یعنی پوچھیں تو نیت کر لیں کہ یہ پوچھنے والی سنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنا رہا ہوں، اور نہیں پوچھنا ہو تو یہ نیت کر لیں کہ آپ نے کبھی نہیں بھی پوچھا تھا، میں اس سنت کی اتباع کر رہا ہوں۔ تو اس طرح یہ سنت ہو جائے گا. اب یہ بات بتانے کی تھی کہ کلی کرنے کے وقت یعنی جب وضو کر رہے ہیں غسل کے لیے تو اس وقت کلی کرتے وقت یہ خیال رکھیں کہ ایک تو غرغرہ کریں حلق تک پانی لے جائیں اگر روزہ نہ ہو, اور روزہ ہو تو پھر وہاں حلق تک پانی نہ جانا چاہیے ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا. تو حلق تک پانی پہنچانا اور دانتوں کے درمیان اگر کوئی ریشے یا غذا کے اجزاء پھنسے ہوئے ہوں ان کو بھی صاف کرنا ضروری ہے, اور دانت میں کوئی خلا ہو اس میں کوئی چیز پھنسی ہوئی ہو اس طرح کہ وہ اندر پانی نہ جائے تو وہ بھی نکالنا ضروری ہے ورنہ غسل نہیں ہوگا. اسی طرح ناک کے اندر پانی ڈالنے میں خوب اچھی طرح ناک کے اندر پانی ڈالے, ہو سکے تو تھوڑا سا سانس کھینچ کے پانی تھوڑا سا اوپر تک لے جائے اور خوب اچھی طرح صاف کر لے کہ ناک کی ریزش بھی صاف ہو جائے, تو اس طرح سے پھر کامل غسل ہو جائے گا. اور اگر ناک کی ریزش لگی رہی پانی اندر نہیں پہنچا تو اس صورت میں بھی پھر غسل نہیں ہوگا. نشرتی فی ذکر نبی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ کے پاس برکات میں جب آپ بصورت حمل بطن مادر میں مستقر ہوئے. تیسری روایت, نیز آپ کی والدہ ماجدہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے کسی عورت کا کوئی حمل نہیں دیکھا جو آپ سے زیادہ سبک اور سہل ہو. محاورے میں اس عبارت کے معنی مساوات کی بھی نفی ہوتی ہے. سبک یہ کہ گرا نہ تھا اور سہل یہ کہ اس میں کسی قسم کی تکلیف غسیان یا کسل یا اختلال جو وغیرہ نہ تھا. ھذا وقد حملت ام الحبیب به وليس في حملها كرب ولا ضرر. یہ تو ہو چکا اور آپ کی والدہ ماجدہ حاملہ ہو گئیں اور ان کے حمل میں نہ کچھ کرب تھا نہ کوئی تکلیف تھی. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت به العسر. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین علیہ الصلاة والتسلیم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي انك على كل شيء قدير. يا الله جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل سے اسے قبول فرما لے, اور مجھ کو بھی اور سب دوستوں اور گھر والوں کو. اے اللہ سب سننے والوں کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ ہر گناہ سے طبعی نفرت عطا فرما دے, ہر گناہ سے بچنا ہمارا رزق بنا دے. اے اللہ ہر گناہ سے بچنا ہمارا رزق بنا دے. اے اللہ متقی کامل بنا دے. اے اللہ متقی کامل بنا دے. ہم سب کو تقوی کامل نصیب فرما دے. اے اللہ اپنی پسندیدہ زندگی عطا فرما دے, اپنے دوستوں والی حیات عطا فرما دے, اپنے عاشقوں والی اپنے باوفا لوگوں والی حیات ہم سب کو عطا فرما دے, بے وفاؤں والی دشمنوں والی حیات اور دشمنوں جیسے طور طریقے اور ان کی وضع قطع بنانے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ اس غلط راستے سے اے اللہ اس غلط راستے پر بھٹک جانے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہر دم ہم کو سیدھا راستہ دکھلاتے بھی رہیے اور اے اللہ اس پر چلنے کی بھی توفیق عطا فرماتے رہیے. اے اللہ تمام بیماروں کو شفاء کامل عاجل مستمر عطا فرما دیجئے. اے اللہ بے روزگاروں کو آسان حلال اور بابرکت روزی نصیب فرما دیجئے. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عن من سواک. یا اللہ جس بھائی بہن کے دل میں جو بھی مقصد حسنہ ہو اللہ اپنے کرم سے اس کو غیب سے اللہ اس کی مراد کو پورا فرما دے. اے اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دے, جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دے, جن بچوں کے رشتے نہیں ہوئے اے اللہ ان کو نیک صالح اور محبت والے دیندار رشتے عطا فرما دے. اے اللہ سب بچے بچیوں کو اے اللہ نیک گھر عطا فرما دے, نیک رشتے عطا فرما دے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے, اور اللہ جو کچھ خطا ہو گئی لغزش ہو گئی اپنے کرم سے اپنی مہربانی سے اللہ اس کو معاف فرما دے اور قبول فرما لے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.